صحیح بخاری، کیف بدء الخلق، مخلوق کی پیدائش کا بیان، حدیث نمبر 3195، سات زمینوں کا بیان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم کیف بدء الخلق پڑھ رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے بنایا یا جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور الحمدللہ سے ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے میں پختگی آتی ہے اور ہمیں اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے. خالق کے کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی چھوٹی سی مخلوق، جس کی کوئی حیثیت اصل میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اتنی ساری چیزیں پیدا کی اور انسان کو اس میں جو سب سے بیسٹ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ قرار دیا الحمدللہ. تو کس بنا پر؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کی تعلیم دی کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوں. اور ویسے بھی انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے. یا ہمیں پیدا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں، کیسی اور کون کون سی ہے تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی علم رکھتا ہے. اور صرف زمین پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں اور کیسی کیسی اور کیسی عجیب قسم کی، کسی کے خوراک کچھ، کسی کا کچھ، لیکن سبھی کو رزق فراہم کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو ہمیں اس سے اپنے رب کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب تمام زمین و آسمان، یہ جو اس کے درمیان ہے، اس کا مالک ہے اور اس کا خالق ہے. سات زمینوں کا بیان. اب یہاں جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں پہلے امام بخاری زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں یا پھر اس کے بارے میں جو قرآن میں آیتیں ہم کو ملتی ہیں اس کا ذکر لائے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے سات آسمان اور آسمان ہی کی طرح سات زمینیں. اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے درمیان اترتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے رکھا ہے. اور سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والسقف المرفوع، اس سے مراد آسمان. اور سورۃ نازعات میں رفع سمکہا، سمک کے معنی یعنی بغیر کسی عمارت، بغیر کسی ستونوں کے ہیں. اور سورۃ زاریات میں آتا ہے حبک کا لفظ، اس کے معنی برابر ہونا، یعنی ہموار اور خوبصورت ہونا ہے. اور وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت جب ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جو عزینت کا لفظ آتا ہے کہ مان لیا، وَأَلْقَتْ، یعنی ہم بار بار قرآن میں اسپیشلی تیسویں جز کے صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ آسمان کا ذکر کس طرح سے کیا گیا ہے یا زمین کا ذکر کس طرح سے کیا گیا ہے، کہ اس دن قیامت کے دن آسمان اور زمین کا حال کیا ہوگا اور جو کچھ اس میں مردہ یا خزانے تھے یا مردہ لوگ تھے سب نکال کر باہر ڈال دیے جائیں گے، یعنی وہ خالی ہو جائے گی زمین جو کچھ اس کے اندر خزانے تھے. اور سورۃ شمس میں لفظ آتا ہے طحاها، اس کے معنی ہوتے ہیں بچھانا یا بچھایا. اور سورۃ نازعات میں آتا ہے بالساحرہ، یعنی روئے زمین کے ہیں، یعنی زمین جو کہ بچھا دی گئی ہو، جہاں جاندار رہتے ہوں یا سوتے اور جاگتے ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کو کیسے بچھونا بنایا گیا ہے الحمدللہ، کہ یہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے گلاس جہاں رکھے ہوئے وہ گرتے نہیں ہیں، جو چیزیں رکھی ہیں وہ گرتی نہیں ہیں، حالانکہ زمین کتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، اور احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رہنے بسنے کا سامان پیدا کر دیا کہ انسان یہاں پر رہتے ہیں، سوتے ہیں اور یہی دفن کیے جاتے ہیں، جیسے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، یعنی ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، اور قیامت کے دن اسی زمین سے قبروں سے تم کو نکال کھڑا کریں گے، حاضر کریں گے، ہے نا؟ تو اسی لیے قرآن سے یہ بات ثابت ہے، جس طرح سات آسمانوں کا ذکر ہے اسی طرح سات زمینوں کا وجود بھی ثابت ہوا، اور جو کوئی ان کا انکار کرے گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا. اور ان سات زمینوں یا آسمانوں کے بارے میں آپ اللہ تعالی کی کبریائی، اس کی قدرت کاملہ کو دیکھنے کے لیے غور و فکر تو کر سکتے ہیں، کھوج تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی معلومات کر کے آپ اللہ تعالی کا انکار نہیں کر سکتے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے لیکن اپنے رب کو نہ پہچان سکے. جیسے وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یعنی آج سائنس نے کہاں سے کہاں تک ترقی کر لی، ویسٹرن کنٹریز نے کہاں کہاں کیا کچھ بھیج دیا، آپ جانتے ہوں گے ناسا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لا سکے. اتنی ترقی کر لی، آسمانوں تک پہنچ گئے لیکن اپنے رب کو نہ پہچان سکے، تو پھر ایسی ترقی کا کیا فائدہ جب آپ اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے آگے حدیث اب یہاں سے شروع ہوتی ہے 3195، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا. کون تھے یہ علی بن عبداللہ مدینی؟ پڑھا تھا ان کے بارے میں ہم لوگوں نے، کس کے استاد رہ چکے ہیں؟ امام بخاری کے، ویری گڈ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی، انہیں علی بن مبارک نے، اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، اور ان سے محمد بن ابراہیم بن حارث نے، اور ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے. ان کا ایک دوسرے صحاب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا. انہوں نے جواب دیا، ابو سلمہ کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے، پھر ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، اور ان سے ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا. تو یہ اصل میں امام بخاری کیوں لائے ہیں یہاں پر؟ یہ سات زمینوں کے ثبوت کے لیے لائے ہیں یہ احادیث. تو یہاں پر ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سات زمینیں ہیں. اور دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ سات زمینوں کو پیدا کیا، جیسے کہ قرآن سے خود ثابت ہے کہ جیسے سات آسمان پیدا کیے اسی کے مثل زمینیں بنائی، یعنی سات آسمان ہیں تو سات زمینیں بھی ہیں. اور یہاں احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سات زمینوں کا وجود ہے، لیکن اب وہ کیسے ہے، کس طرح سے، ہماری زمین سے نیچے ہے یا ہماری زمین سے اوپر ہے، ہم نہیں جانتے. اور یہاں پر دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی حدیث سے جو اخلاقی اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کا جو بدلہ ہے وہ پتہ چلتا ہے، کہ بلا وجہ ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ظلم ہے اصل میں، یا یہ معصیت میں آئے گا، نافرمانی میں آئے گا اور بغی میں آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنا اور بندوں پر بیجا ظلم و زیادتی کرنا، ناحق کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا. اور آپ دیکھیں کہ یہ آج ہمارے پر بہت عام ہے، ہمارے معاشرے میں کسی کی زمین ہتھیا لینا، تھوڑا سا آگے بڑھ کر زمین پر کچھ بنا لینا، چاہے گورنمنٹ کی زمین ہی کہیں پڑی ہوتی ہے وہیں پر لوگ اتنا آگے بڑھ چڑھ کر روڈ پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو جانے آنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور لوگ اپنی گیلریز، اپنی سیڑھیاں، اپنے جو بھی استعمال کے لیے چھوٹی سی جگہ چاہیے تو وہ روڈ پر لے لیتے ہیں، آگے بڑھا کر اپنی باؤنڈری وال وہاں سے بنا لیتے ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے. دوسری، ویسے بھی جو راستے ہوتے ہیں، راستوں میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، نہ راستوں میں ایسی چیز، ایون مسجد بھی بنانے کو منع کیا گیا ہے راستوں میں، کہ جہاں لوگوں کے جانے آنے کی جگہ ہو، تو کہا جائیے کہ گھر بنائے وہاں پر. تو ان احادیث سے سات زمینوں کا پتہ چلتا ہے. دوسری بات، زمینیں کہاں کہاں ہتھیائی جا سکتی ہیں، آپ بتائیے کہاں کہاں پاسبلٹیز ہیں کہ کوئی کسی کی زمین ناحق ہتھیائے یا اس پر قبضہ کر لے. کہاں کہاں ہوتا ہے یہ, یہ کہاں کہاں پاسبلٹیز میں سے ہے. جی وراثت میں, سب سے پہلے بات تو وراثت میں, دوسروں کو ان کا حق یا حصہ نہ دینا یہ زمین ہتھیانے کے برابر ہے. جی کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں, پڑوسی اپنا گھر اس کے ایک تھوڑا سا آگے بڑھ کر بنا لیتے ہیں, جی یتیم کی زمین ہتھیائی جاتی ہے, بالکل. گورنمنٹ کی جگہ پر کچھ بھی بنا لیا جاتا ہے, اسٹریٹ تک گھر آگے بڑھا لینا. تو بہرحال آپ دیکھیں کتنی دل دہلا دینے والی سزا ہے نا یہاں پر, کہ اس کو سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا یا توک اسے پہنایا جائے گا. اب یہ زمین کتنی بھاری ہے, آپ خود سوچیں, ایک انسان سات زمینوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ کتنی تکلیف ہوگی اس کو. ہم تو ایک پتھر ہمارے سر پر یا اوپر گر جائے تو ہم نہیں برداشت کر سکتے, انسان کی ڈیتھ واقع ہو جائے, آپ بتائیں. تو کہاں بھلا سات زمینیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جی رشتے داروں کی جگہ ہتھیالی جاتی ہے, بلا وجہ پلاٹس پر ناجائز قبضہ لوگ کر لیتے ہیں, یا پھر جو کیس چلتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاغذات ہے کسی کے پاس لیکن کوئی جیسے کرایہ دار آیا اور وہ گھر میں رہ گیا, اور وہ ناجائز قبضہ جو کرایہ دار کر لیتے ہیں, زمین مطلب یعنی رہنے کی جگہ, چاہے وہ گھر ہو یا چاہے کوئی بھی جگہ ہو, ٹھیک ہے, تو گھروں پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا ہے. ایون وہ گھروں سے نکلنے کے لیے ان کو الٹا بےچارے مکان مالک کو پیسے دینا پڑتے ہیں نا, ایسا ہے آج کل سسٹم. جی کرایہ دار گھر نہیں چھوڑتے, اور چھوڑنے پر احسان جتا دے کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے, اتنے لاکھ روپے ہم کو دو. تو یہ کیا ہوا اصل میں, آپ نے تو یہ بہت یعنی ظلم ہے اور حد سے تجاوز ہے یہ اصل میں. جی کمزوروں کی, غریبوں کی بہت ساری یہ تو زمین ہتھیالی جاتی ہے, یا ان کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ ہتھیالی جاتی ہے یا اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کی زمینوں پر جی قبضہ کر لیتے ہیں, اسپیشلی کرایہ دار بھی ہیں یا پھر پلاٹ پر تو اسپیشلی قبضہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے یہاں پر, اس سے بچنا چاہیے. اور اگر ابھی ہمارے پاس کسی کی وراثت کی کوئی بھی چیز باقی ہو تو ہمیں فوراً اس کو ادا کر دینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج چھوٹا سا حصہ لے لیا زمین کا, کل وہ آپ کے لیے بلائے جان یا مصیبت بن گئی ہو, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. آگے حدیث دیکھیں 3197, ہم سے محمد بن مسلح نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن سیرین نے, ان سے ابو بکرہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے, اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حج کے موقع کی حدیث تھی کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی وقت پر آ گیا ہے, اسی دن پر آ گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ زمین اور آسمان پیدا کیے تھے. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے, 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں اور 3 تو پے در پہ ہیں, یعنی یکی بعد دیگرے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا رجب اور مضر جو جماد الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے. اصل میں عربوں کی یہاں ایسا ہوتا تھا, جن لوگوں نے تعلیم القرآن کیا وہ جانتے ہوں گے کہ وہ لوگ بعض وقت کچھ حرام مہینوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے جب ان کو جنگ کرنا ہوتا تھا, اور کچھ حلال حرام مہینوں کو حلال اور حلال کو حرام کر لیتے تھے, یا ایک مہینہ جنگ آگے بڑھا دیتے تھے اگر ان کو جنگ نہ کرنی ہوتی, یا ایک مہینہ پہلے کر لیتے اگر ان کو جنگ کرنی ہوتی. اور بعض وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے حساب سے کہ موسم حج کو آگے پیچھے کر لیا, ڈیلے کر دیا, تو اس کی وجہ سے ہر 30 سال میں یا 24 سال میں ایک حج ساقط ہو جاتا تھا, ڈراپ ہو جاتا تھا. تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ جو ایکچوئل تاریخیں تھیں وہ چینج ہو گئی تھی, ظاہر سی بات ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کے لیے جانے والے تھے تو اتفاق ایسا ہوا الحمدللہ, اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہی سے, اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہر چیز جانتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہ سب ایسے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی زمانہ, رسول اکرم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی طرح آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا, یعنی اصل تاریخیں آ گئی ہیں. اور سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور پھر یعنی جو حج ہوا تھا تو اس سال صحیح حج ہوا تھا, ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا آ رہا تھا کہ حج ان لوگوں نے اپنے حساب سے چینجز کرنے کی وجہ سے حج کبھی کبھی اپنے وقت سے الگ وقت پر آ رہا تھا, یا ہر 30 سال میں ایک حج ڈراپ ہو جاتا تھا. تو اب کیا ہوا, رسول اکرم کے زمانے میں اسی ٹائم پر حج آیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین میں ہر چیز اسلامک کیلنڈر کے مطابق فالو کی جاتی ہے. تو اصل امام بخاری یہاں پر اس کے لائے سب اس کو کہ اللہ تعالی نے جو پیدا کیا تھا آسمان اور زمین کا ذکر یہاں پر, تو یہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ساری، زمین اور آسمان۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری یہاں پر کہ یہ خود بخود نہیں بن گئی دنیا، یہ زمین اور آسمان خود بخود وجود میں نہیں آ گئے، اس کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے یہ زمین کو بچھا دیا ہم انسانوں کے رہنے کے لیے، یہاں پر پہاڑ، دریا، سمندر بہا دیے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زمین میں ایسی کشش رکھ دی کہ ہم اوپر نہیں اٹھتے چلے جاتے ہیں، بلکہ زمین میں کشش ہے جس کی وجہ سے ہم نیچے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کیسا ہیوج آسمان ہے آپ خود دیکھیں، یعنی ہماری نظر تھک کر لوٹ آتی ہے واپس، لیکن ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے آسمان کا۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، آپ سوچیں کہ وہ رب کیسا ہوگا، اس کی کبریائی کا اندازہ لگائیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو پھر ہم مخلوق کو کہاں زیب دیتا ہے کہ ہم تکبر کریں یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف نہ کریں، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں جاگزی نہ ہو، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے پیچھے ہٹیں، یا ایسی باتیں کہنے لگیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی۔ جب ایک پین خود نہیں بن سکتی، ایک چھوٹی سی کوئی چیز خود نہیں بن سکتی، تو بھلا یہ دنیا، یہ زمین اور آسمان کیسے خود سے بن سکتے ہیں؟ تو اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور خالق کی کبریائی کا اس کی مخلوق کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم دنیا میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیوں فرمایا کہ تم دیکھو زمین میں چل پھر کر، تم غور کرو آسمان پر غور کرو، جو حل عطا کا حدیث الغاشیہ ہم پڑھتے ہیں سورہ، اس میں کیا ہے بار بار کہ دیکھا نہیں کہ زمین کو کیسے بچھایا، آسمان کو کیسے اونچا اٹھایا، پہاڑوں کو کیسے اس میں نصب کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ سب دیکھ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر اس ایمان کو مزید تازہ کرنا ہے، اپنے رب کی کبریائی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی آیات کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر جو اہل ایمان ہیں یا جو صحیح فطرت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اب یہاں مہینوں کا بھی پتہ چل گیا ہم کو، کس سے پتہ چلتا ہے کہ 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں کیا ہے، جنگ بالکل نہیں کی جاتی تھی، اور اس طرح سے اس کا احترام کیا جائے گا کہ اور بھی کوئی ایسے برے کام نہیں کیے جائیں گے۔ اور قمری مہینوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے سارے احکامات ہیں، چاہے وہ عدت ہو، کسی کی موت ہو، یا دودھ پلانا ہو، یا پھر طلاق کی عدت ہو، سب کچھ کس سے فالو کیے جائیں گے، قمری کیلنڈر کے حساب سے۔ اسی لیے چاند کی تاریخوں کی، یعنی ہلال کی بہت اہمیت ہے۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے، اور ان سے ہشام بن عروہ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے، کہ عروہ بنت ابی اوس سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، جس کے متعلق عروہ کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی۔ یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلے کے لیے گیا، جو مدینے کا حاکم تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھلا کیا میں ان کا حق دبا لوں گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی کی دبا لی، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور اس کو، یعنی سعید بن زید نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم کی خدمت میں موجود تھا جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ یہ سعید بن زید اشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کو بھی مستجاب الدعوات ہونے کا شرف حاصل تھا، اور لوگوں نے ان پر جب الزام لگایا اور ان کو خلیفہ نے بلایا پوچھ تاچھ کے لیے، تو انہوں نے کچھ ایسے جملے کہے اس عورت کے بارے میں کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کسی بنا پر کچھ نابینا ہو گئی اور کنویں میں گر گئی تھی، یا کنویں میں گرنے کی وجہ سے نابینا ہو گئی تھی۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ سعید بن زید سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی تھی، یا جو بھی ہو بہرحال، لیکن یہاں حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے کہ میں کیسے کسی کی زمین ہتھیا سکتا ہوں بھلا، جبکہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کس نے کسی کی زمین ہتھیا لی، بارش پر زمین بھی، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اور صحابہ کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عدل والے تھے، یعنی رسول اکرم کی احادیث کے بارے میں کبھی وہ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا یہاں بھی زمین کی پیدائش کا ثبوت ہم کو ملا. پھر ستاروں کا بیان، قتادہ نے قرآن سے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو تاروں کی چراغوں سے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین فائدوں کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں آسمان کی زینت بنایا، شیاطین پر مارنے کے لیے بنایا، اور انہیں راستہ یعنی راستہ چلتے رہنے کے لیے نشانات قرار دیا. تو پس جس شخص نے ان کے سوا دوسری باتیں کہیں اس نے غلطی کی، اپنا حصہ تباہ کیا یعنی اپنا وقت ضائع کیا یا اپنا ایمان کھویا. اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس کو اس نے معلوم کرنا چاہا. ابن عباس نے کہا کہ سورہ کہف میں لفظ متغیرن ہے، اس کے معنی بدلا ہوا ہے، اور حشیمہ کے معنی مویشیوں کا چارہ، یہ لفظ سورہ ابسہ میں ہے، اور سورہ رحمان میں لفظ الانعام بمعنی مخلوق ہے، اور لفظ برزخن یعنی پردہ. اور تابعی بہت مشہور تابعی ہیں مجاہد رحمہ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ لفظ الفافہ بمانی ملتفہ یعنی اس کے معنی گہرے لپٹے ہوئے کے آتے ہیں، اور فراشہ بمانی مہادہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، تو اس کے معنی بھی مہادہ کے آتے ہیں، اور نقیدہ تھوڑا سا تھوڑا. تو یہاں پر اصل میں ان کا قول اس لیے لایا گیا ہے کہ ستاروں سے لوگ شگون لیتے ہیں یا نجومی ستاروں کا علم جان کر کچھ مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، یا لوگ ستاروں سے اپنے حال ماضی اور مستقبل کا بہت اثر لیتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ستاروں سے منسوب بھی کرتے ہیں. اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ ستاروں کے تعلق سے بہت اس طرح کی خرافات لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہی کہ بعض نے ستاروں کو کچھ کہا، بعض نے ستاروں سے مستقبل کا حال معلوم کرنا چاہا، بعض نے ستاروں کو تو ہم پرستی کی بنا پر اپنے لیے خوش قسمتی یا بد قسمتی کا استعارہ سمجھا. تو ان سب پر یہاں پر نکیر کی گئی ہے، اور اس کو یعنی اس خیال کو رد کیا گیا ہے، اس کانسیپٹ کو رد کیا گیا ہے کہ تو جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ ستاروں سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے تو یہ چیز غلط ہے. جیسے کہ کعبہ کے رب کی قسم کھا کر کہا تھا کہ نجومی جھوٹے ہیں جو ستاروں کو جملہ تاثیرات کا مالک بتاتے ہیں. صحابہ کہا کرتے تھے کہ نجومی جھوٹے ہوتے ہیں جو ستاروں کو انسان کی زندگی پر ایک اثرات کا بہت مؤثر ذریعہ سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ستاروں سے ہمارے یہاں پر کیا کیا چیزیں لی جاتی ہیں، آپ خود بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تین چیزیں بتائی ہیں، مقصد، اس کے علاوہ اس کو کسی اور چیز سے ماننا یہ کیا ہوگا، گمراہی ہوگی. تو کیا کیا مقصد ہے ستاروں کا، اور آج دنیا میں کیا لیا جاتا ہے؟ جی، دکھانے کے لیے ہے، ڈائریکشن کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہے. جی بالکل. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو مستقبل کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، شگون یا بدشگونی لیتے ہیں، اور بارشوں کا حال بھی اس سے معلوم کیا جاتا ہے، یا ستاروں کے گرنے اور ٹوٹنے سے کہتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت کی ڈیتھ ہوئی ہے. جو ستارہ پرست لوگ بھی تھے نا، آپ کو معلوم ہے جو صابئی کا لفظ آتا ہے قرآن میں، تو اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے ایکچولی وہ بعد میں ستارہ پرست بن گئے تھے، اور اسی لیے ان کو صابئی کہا جاتا ہے. ڈفرنٹ اوپینین ہے اس میں، اور ڈفرنٹ اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے صابئی کی، لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے اس میں کہ صابئی ستارہ پرست قوم جو ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور آج بھی لوگ ستاروں سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، خود مسلمان بھی. جی، شادی کے وقت میچ کرنے کے لیے بھی اس طرح کی شگون لیے جاتے ہیں، یا مرنے والے کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ کر گرا تو یہ مرنے والے کے لیے افسوس ہوا. ہاں، تارا ٹوٹا تو دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج جتنے مارننگ شوز ہیں یا جتنے اس طرح کے جو ڈسکشن ہے ٹی وی شوز، مارننگ شوز، اس میں کیا ایزیوم کرتے ہیں؟ اس میں کسی بھی اسپیکر کو بلایا جاتا ہے کہ اچھا آپ کا ستارہ کون سا ہے اور آپ ستاروں کا حال جانتے ہیں، ستاروں یعنی اخبارات میں یہ چیزیں بھی آتی تھیں کہ اگلے ہفتے آپ کا ستارہ کیسے رہے گا، گردش میں رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی تجارت کیسے رہے گی، اور پھر کیا کہتے ہیں میرا، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرا ستارہ فلاں ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے، تو اس بنا پر خود سے اپنے اندر برائیاں بھی پیدا کر لیتے ہیں کہ اچھا فلاں ستارے والے لوگ وہ بہت غصے والے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے غصہ بہت آتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اسی سے شگون لیتے ہیں، بالکل صحیح ہے جی. نیوز میں آتا ہے، میگزین کے آخری صفحات میں بھرے پڑے ہوتے ہیں صفحات اس سے جی، بالکل ہاں. وہ ستاروں کا ایک سائن بھی بناتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب ستاروں کی ایک سائن بنتی ہے اس سے بھی کچھ ایزیوم کرتے ہیں، جبکہ ستاروں کی کوئی سائن کیسے بنیں گے، نہیں کوئی جانور کی شیپ میں یا ایسا کچھ تو بھی ہے میرے خیال سے جی. پریڈکشن بھی کیا جاتا ہے جی، مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں بالکل. تو اب دیکھیں پھر بچے کیا کرتے ہیں، جب بچے یہ باہر اسکول میں سب سیکھتے ہیں یا اسکول میں ان کو اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہے، یا پھر جب بچوں سے وہ ڈسکس کرتے ہیں نان مسلم سے یا ایسے بچوں سے، تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی جاتی ہے. ہم کو پہلے ہی بتانا چاہیے کہ ستارے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور یہ آسمان پر اگر کوئی شیپ یا شکل بنتا ہے ستاروں سے، ایسی کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل میں. ہم تو جانتے ہیں کہ تو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے ستارے، شہاب ثاقب، یہ آسمان کی زینت کے طور پر پیدا کیے، کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا اصل میں. یہ بھلا کیا کسی کو بھلائی اور خیر دے سکتے ہیں، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کیسے اختیار ہو سکتا ہے ستاروں کے ہاتھ میں؟ نہ چاند کے ہاتھ، چاند کے پاس کچھ اختیار ہے، نہ سورج کے پاس، نہ ستاروں کے پاس کچھ اختیار ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا، ایون امام شافعی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بہت عقل مند تھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کو نا، ان کے بارے میں. تو ستاروں کے علم پر جب انہوں نے کچھ علم حاصل کرنا چاہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے، تو بہت زیادہ علم ان کے پاس آ چکا تھا ستاروں کا. اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ تمام کتابیں، وہ نوٹس تلف کر دیے کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں اور میں بھی انہیں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤں جن لوگوں نے اس طرح سے پریڈکشن کیے ہیں اس کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں. تو بہرحال ہمیں کیا یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور یہ بس آسمانوں کی خوبصورتی کے لیے، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے ہے، یہ نشانات ان کو قرار دیا ہے. اس میں انسان اپنا اس کے بارے میں غلط باتیں نہ کہے، یا یہ غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے نہیں ہو سکتے. اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو کوئی ستارے سے منسوب کرتے ہیں کہ میرا ستارہ کیا کہتے ہیں اس کو، لیو پولیو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرا ستارہ فلاں ہے، میرا ستارہ فلاں ہے، یہ سب اسی میں آ جائے گا جی، لیو، تو یہ بالکل غلط بات ہے. مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا، یا مسلمان اس پر اس طرح سے بلیو نہیں کر سکتا جی. زوڈیک سائن آپ جی، جزاک اللہ خیر، بالکل وہ بھی ہمارے خود کے امیجنیشن یا خود کے لوگوں کے بنائے ہوئے یا غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ تو چیزیں یعنی ان لوگوں نے اس کو اس طرح سے بنا دیا ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ صرف راستہ معلوم کرنے کے لیے اور آسمان کی زینت کے لیے ہے، یہ شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے ہے. تو ستاروں سے حال معلوم کرنا، یہ ستاروں سے مستقبل کا حال معلوم کرنا، اس ستاروں کو اپنے لیے شگون کے طور پر لینا، یہ جائز ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ توہم پرستی میں آ جائے گا، اور اللہ کے اوپر ایمان میں انسان کو پھر یہ متزلزل کر دے گا، اور اس طرح سے انسان شرک میں چلا جائے گا جی. تو یہ دو حدیثیں بیچ کی چھوڑ دیجئے، اس میں سورج اور چاند کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نکالتا ہے، اور قرآن کی آیتوں سے دلیل دی گئی ہے اصل میں. حدیث نمبر 3199 دیکھیے، ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ہم سے سفیان ثوری نے، اور ان سے عامش نے، اور ان سے ابراہیم تیمی نے، اور ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے، اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے. سبحان اللہ، صحابہ کا اخلاق تھا اصل میں کہ وہ لوگ رسول اکرم کی ریسپیکٹ میں اور چونکہ آپ رسول اللہ تھے وہی زیادہ بہتر بتا سکتے تھے، تو بعض وقت صحابہ کو معلوم بھی ہوتا تب بھی وہ نہیں بتاتے تھے. قلت اللہ و رسولہ عالم، قال رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا. چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج روزانہ جاتا ہے، اور یہ والی حدیث بہت سارے لوگوں کے لیے ایکچولی مشکل بھی پیدا کرتی ہے. اس حدیث سے منکرین حدیث نے اس پر کچھ آبجیکشن بھی لیے ہیں اور بہت عجیب عجیب چیزیں بتائی ہیں، اور بعض مفسرین یا بعض محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورج کا سجدہ کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ٹھہرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے واپس پہنچتا ہے. واللہ عالم، تو اس کا سجدہ کرنا کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں کہا گیا تو ہمیں اس کو ایز اٹ از یقین کرنا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا سورہ نور میں ہم پڑھتے ہیں کہ کل قد علم صلاته وتسبيحه، کہ ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کا طریقہ جانتی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. تو ایون چرند، پرند، درخت، شجر، حجر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یا اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. لیکن ہر کوئی جانتا ہے اس کا طریقہ کہ اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. تو سورج روزانہ جاتا ہے اور روزانہ واپس آتا ہے سجدہ کر کے. جب ایک دن اس کو جب وہ اجازت طلب کرے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ وہی دن ہوگا قیامت کی نشانیوں کا دن، جو بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، کہ پھر اس دن سورج مشرق کی وجہ کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا. تو بتانا مقصود یہاں یہ ہے کہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا اس کو، حالانکہ وہ اتنا ہیوج ہے سورج، ہم سب جانتے ہیں. اور کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو سورج کی پوجا کرتی تھیں. قرآن میں کون سی ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی، بتا سکتے ہیں آپ؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت ہی کوئک جواب ہے. جو قوم سبا تھی وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، ہدہد نے آ کر خبر دی تھی نا کہ وہ تو اللہ کی مخلوق کو ہی پوجتے ہیں، کیسی عجیب قوم ہے. اور سورج کو کیا، یعنی سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت ہم کو عبادت سے شروع میں منع کیا گیا تھا، کیوں؟ کیونکہ بہت ساری مشرق قوموں کا جو پوجا کا وقت تھا، عبادت کا وقت تھا، جو سورج کی پوجا کرتے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے. ایکچولی استعارہ تھا، کیونکہ سورج کو تو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، تو شیطان بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے شرک کی تعلیم دینے کے لیے یا مشرک قوموں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم سورج کی پوجا کرو، کیونکہ وہ شیطان تو چاہتا ہی ہے نا کہ لوگ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی پرستش کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے. جی، مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ایکچولی سورج سے ہی انہوں نے وہ کنسپٹ لیا تھا، کیونکہ سورج کیا ہے، ایک طرح سے ہاٹ بال آف فائر کہتے ہیں نا ہم لوگ اس کو، کہ نہیں اس میں آگ ہی آگ ہے، تپش ہی تپش ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی، یعنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو ہماری دنیا کا سورج ہے، جو دوسرے گیلیکسیز ہیں اس میں ایسے کئی بڑے بڑے سورج ہیں، جس میں ہماری دنیا کا سورج کئی ہزار سورج یا کئی سورج سما سکتے ہیں ان سورج میں جو کہ دوسری گیلیکسی کے سورج ہیں. تھوڑا سوچیے، امیجن کریے کہ سبحان اللہ، یہی سورج کو دیکھنے کے لیے ہم نہیں دیکھ پاتے. ڈائریکٹ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں جب سورج نکلتا ہے، اب دیکھیں ہماری آنکھیں چندھیا کر بند ہو جاتی ہیں. لوگ اسی لیے دھوپ کا چشمہ لگاتے ہیں نا. کار ڈرائیو کرتے ہوئے آپ نے دیکھو کہ ہم سائڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہسبینڈ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اور بازو کا سورج سامنے سے سائڈ سے آتا ہے، کتنی تیز روشنی لگتی ہے نا کہ وہ گاڑی میں ہم کو لگانا پڑتا ہے تھوڑے سے، جو شیڈ کے طور پہ ہم لگاتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہماری آنکھوں پر نہ آئے سورج. تو اب کتنی دور سے اس کی روشنی آ رہی ہے، سبحان اللہ، آپ سوچیں. اور وہ اور اس میں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے رکھے کہ سورج کی روشنی نہ ہو تو یہ جو کروپس ہیں ہمارے، جو پیداوار ہے زمین کی، یہ پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ اس کو بارش کی بھی ضرورت ہے اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورج پیدا کیا، جو ہماری زمین کا سورج ہے، جو ہماری گیلیکسی کا سورج ہے، ایسے کئی ہزار گنا بڑے سورج ہیں دوسری گیلیکسیز کے. آپ اس کی حیبت، اس کی کبریائی کا اندازہ لگائیے ہمارے رب کی، سبحان اللہ، وہ ہمارا رب کیسی اس کی قدرت کاملہ ہے سبحان اللہ، جس نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا. آپ بتائیے انسان کے اس کے سامنے کیا حیثیت اور حقیقت رہ جاتی، کیا حیثیت ہے ہماری. اللہ کی مخلوق تو دیکھیے آپ، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، اور یہ سب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہر پل اس کے ہر حکم کے لیے جھکے رہتے ہیں. اور ہم انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، ذرا سا سر پر دھکا لگ جائے، سر پر چوٹ لگ جائے تو چلا جائے انسان کوما میں، یا سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اتنا نازک تو ہے انسان، اور پھر بھی ہم تکبر کرتے ہیں. تو ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی کبریائی کا اندازہ لگائیں کہ جس رب نے ایسے ہیوج سورج پیدا کیے، ایسی گیلیکسیز بنائی، اور یہ سارے گیلیکسیز یعنی آسمان میں تیر رہے ہیں سبحان اللہ، یعنی یہ تیزی سے گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات کچھ چیزیں اس سے الحمدللہ جو چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہیں تو اس کو برے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے آئی میکس آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، جو بہت بڑی اسکرین ہوتی ہے اصل میں، اور دنیا میں بہت کم جگہ ہے میرے خیال سے، شاید بہت ہی کم جگہوں پر ہے یہ آئی میکس پایا جاتا ہے. تو اس میں ڈاکیومینٹریز بتائی جاتی ہیں اللہ یعنی کریشنز اور کریچرز کی، کہ جو جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے، جیسے سمندر کے اندر کی مخلوق ہے، یا پھر آسمان کے اوپر خلا میں کیا ہوتا ہے، یا گیلیکسیز کیسے گھوم رہے ہیں اور کیسے نئے نئے گیلیکسیز وجود میں آ رہے ہیں، یا پھر کچھ بلیک ہولز ہیں. سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں، کبھی دیکھا یا معلومات حاصل کی ہے؟ آئی میکس کا سنا ہے کیا، یہ بتائیے. اور جو خلا میں جو چیزیں تیرتی ہیں، جی بہت بڑا، جی بہت بڑا اسکرین ہوتا ہے. اب لوگ اس کو غلط کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہے آئی میکس، اور وہاں پر صرف ڈاکومنٹریز بتائی جاتی ہے، اور اس میں ہم لوگوں کا اتفاق ہوا تھا ابن بطوطہ کا سفر نامہ دیکھنے کا. سبحان اللہ، یعنی ایک تو اس زمانے کا حج کا سفر پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیفوں سے حج کا سفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوتا ہے کہ شکر گزاری آتی ہے انسان میں کہ ہم آج کتنی آسانی سے سفر کر رہے ہیں اور کتنی آسانی سے حج اور عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں. جی تو وہاں پر یہ اگر آپ گیلیکسیز کا دیکھیں گے کہ خلا میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ انہیں اللہ اتنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم کتنی چھوٹی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور ہم کو پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کو بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے آگے جانا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے اور اس کے درمیان اتنی ساری ایسی چیزیں بنائیں، ایسے ستارے سیارے ہیں، اور ایسے اور کئی ہیں ستارے سیارے جو کہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ سبحان اللہ، وہ رب جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کیا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی کبریائی کے کیا کہنے. اور واقعی میں پھر وہ بے اختیار زبان سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہم کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے. ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے اس بات سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی تعریف بیان کر سکیں. جیسے جو سجدے کی دعا ہم کو بتائی جاتی ہیں، کہ جو سجدے میں دعائیں ہیں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے. میں نہیں کر سکتا پوری تعریف تیری، تو اسی طرح ہے جیسے تُو نے خود تعریف کی ہے اپنے آپ کی. سبحان اللہ، واقعی میں کہ بے اختیار دل چاہتا ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری تعریف تو ویسی ہے جیسے تُو نے خود اپنی تعریف کی ہے، ہماری زبان تو عاجز اور قاصر ہے کہ ہم تیری تعریف بیان کر سکیں. سبحان اللہ، تو پھر کس کی عبادت کی جائے، کس کے آگے جھکا جائے، کس کی بندگی بجا لائی جائے. تو جو کہتے ہیں کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. جی بالکل، کہ اللہ تعالیٰ کی تو باتیں ختم نہ ہوں، اس یعنی اس کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے، سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اس کی کبریائی اور اس کی باتیں ختم نہ ہوں، اور ایسے ہی سمندر اور لائے جائیں، سبحان اللہ۔ تو سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ تو کیا باتیں پتہ چلی؟ ایک تو اوپر والی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ حدیث نمبر 3200 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند اور دونوں یعنی جو دونوں ہیں تاریخ یعنی بے نور ہو جائیں گے، تاریخ ہو جائیں گے۔ اور نیچے والی حدیث میں کیا ہے کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی مشرقین عرب کا کیا کانسیپٹ تھا کہ کوئی عظیم شخصیت، کوئی عظیم پرسن کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ 9 ہجری میں جو گرہن لگا تھا، جب رسول اکرم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ گرہن رسول اکرم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ نے اسے کلیریفائی کیا اور کہا کہ کسی کی موت و حیات سے سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جب تم گرہن لگتے دیکھو تو کیا کرو، نماز پڑھو۔ اسی لیے رسول اکرم کی جو نمازیں ہوتی تھی گرہن لگنے کے وقت، آپ دیکھیں کتنی لمبی ہوتی تھی، کیونکہ بہت اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ٹکرا جائے اور قیامت قائم ہو۔ یعنی سورج اور چاند اور زمین، یہ تینوں ایک دوسرے کے اتنے نزدیک آ جاتے ہیں کہ ٹکرانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹکر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے کے لیے اس کے آگے سر بسجود ہوا جاتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازوں میں کیا ایکسٹرا چیزیں ہیں، آپ بتائیے، عام نمازوں کی نسبت۔ جی، صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف ہوتی ہے اس وقت۔ جی، ایک رکو کی بجائے دو رکو ہے، دو سجدے تو ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں، لیکن دو رکو ہے اور دونوں میں قیام ہے، لمبی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، اسماء رضی اللہ عنہ بے ہوش ہونے کو تھی، تو پانی، گھڑے سے پانی لے کر اپنے سر پہ وہ ڈالتی جا رہی تھی۔ تو یہ نشانیاں ہیں اصل میں اللہ کی طرف سے، چاند اور سورج۔ تو پچھلی والی حدیث جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ منکرین حدیث اصل میں کہتے کہ تو بے عقل والی بات ہوئی، یہ سورج اور چاند، سورج بھلا کیسے سجدہ کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ حدیث کے ذخیرے کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے کہ جو بات ہمارے عقل سے، عقل کو اپیل کرے گی یا ہمارے عقل پر پوری اترے گی تو اس کو تو ہم لے لیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کوئی اوتھینٹک ذریعے سے ہمارے پاس اس کو نہیں لیں گے۔ تو ہر چیز کو جو عقل کے نظریے سے پرکھتے ہیں نا منکرین حدیث۔ پتہ نہیں، میں نے یہ بات غور کی ہے کہ روزانہ میری کلاسز ہوتی ہیں اور کبھی 8:30 بجے بھی کلاسز ہے، لیکن میری آواز اتنی بیٹھتی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں خراش پیدا ہوتی ہے، لیکن ریڈنس سے ہی خراش پیدا ہوتی ہے آواز میں، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ جی، تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ عقل سے بعید بات ہے کہ سورج کا سجدہ کرنا، لہٰذا وہ حدیث کو ہی نہیں مانتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عقل، وہ کہتے ہیں کہ عقل سپیریئر ہے اور وہی اس کے تابع ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم کو ان آیات کو اور احادیث کو، جیسے ہمیں رسول اکرم نے بتایا اور سمجھایا یا صحابہ نے اس کو سمجھا اور سمجھایا، اسی طرح سے لینا ہے۔ پھر اگلی حدیث دیکھیں، ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو۔ کیونکہ دنیا میں جو بھی انقلابات ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے ہوتے ہیں، قدرت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس ایسے موقع پر خصوصاً اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور نماز پڑھنا دراصل ایمان کی ترقی میں اضافہ کرتا ہے کہ اللہ کے آگے ہم جھک جائیں گے تو مزید ہم اس کی کبریائی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھیں گے اور اپنے خالق کو اس کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ تو گرہن کی وجہ سے کوئی بدشگونی نہ لی جائے، لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرہن، چاند گرہن اور سورج گرہن سے کتنی بدشگونیاں لی جاتی ہیں، پریگننٹ وومن کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا اور اس کے تکیے کے نیچے چھری وغیرہ رکھی جاتی ہے، واللہ عالم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ جب گرہن دیکھو تو کیا کرو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ ایون اگر کوئی خواتین، جہاں پر جس ملک میں چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، ان ممالک میں انڈیویجولی پھر نماز پڑھ لینی چاہیے، یا گھروں میں خواتین کو نماز پڑھ لینی چاہیے اگر خواتین کی نماز کا انتظام نہ ہو تو. تو گھر میں نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں کیونکہ نفل نماز ہے وہ. تو چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، یہ تو خود اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، سجدہ کرنے کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو وجود بخشا، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، چاہے انسان ہو. تو چاند میں جو چاند پر جانے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی بتاتے ہیں اس بات کو کہ وہ کوئی ایسی کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا اس کو، لہذا چاند کو سجدہ کرنا کوئی انسان کو زیب نہیں دیتا ہے. تو اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ ہی کی بندگی بجا لائیں. اللہ تعالیٰ کا سورہ آراف میں ارشاد، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں قاصفہ کا لفظ جو لفظ آتا ہے اس کے معنی سخت ہوا جو ہر چیز کو روند ڈالے، اور سورہ حج میں جو لفظ لواقح کے معنی ملاقح جو ملقحہ کی جمع ہے یعنی حاملہ کر دینے والی، اور سورہ بقرہ میں جو لفظ اعصار آتا ہے بگولے کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو تیزی سے بھگا لے جائے، جو زمین سے آسمان تک ایک ستون کی طرح ہے اس میں آگ ہو، اور سورہ آل عمران میں جو سر کا لفظ ہے اس کے معنی پالا یعنی سردی کے آتے ہیں، اور نشورن کے معنی جدا جدا کے ہیں. تو اصل میں یہاں بتانا مقصود ہے قرآن کی آیت، اس لیے یہاں امام بخاری نے کوٹ کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یا کسی چیز میں پالا پڑ جانا، یا سخت ٹھنڈی ہوا جو انسان کو ختم کر کے رکھ دے یعنی ایک سزا کے طور پر، اور الگ الگ قسم کی ہوائیں ہیں جسے جدا جدا الگ الگ چلنے والی ہوائیں بھی ہیں. بعض ہوائیں رحمت والی ہوتی ہیں جو بارش کو لاتی ہیں، جو پانی کو اٹھائے ہوئے چلتی ہیں، اور بعض وہ ہوائیں ہوتی ہیں گویا کہ وہ یعنی ایک تو حامل ہے پانی کو اٹھانے والی ہیں، اور کچھ جدا جدا چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ حاملہ کرنے والی ہوا کا معنی اصول نباتات کی روح سے ٹھیک ہے، کیونکہ علم نباتات میں ثابت ہوا ہے کہ ہوا نر درخت کا مادہ اڑا کر مادہ درخت پر لے جاتی ہے، اس وجہ سے درخت خوب پھلتا پھولتا ہے، گویا ہوا درختوں کو حاملہ کرتی ہے، اور تحقیقات سے بات معلوم ہوتی ہے. تو خیر پہلی بات تو پانی کو بھی اٹھائے ہوئے ہوتی ہے ہوا، اس لیے اس کو حاملہ کہا گیا اٹھانے والی، اور پھر ہواؤں کی وجہ سے ہی پھر وہ جو نر اور مادہ کا ایک دوسرے میں ملاپ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو حاملہ کہا گیا. سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نظام ہے نا، کبھی سوچو تو. یعنی واقعی میں ہماری زبان عاجز آ جاتی ہے تعریف کرنے سے کہ کیسے پوری دنیا کا نظام، جو نظام کائنات ہے کیسے چل رہا ہے، کیسے نباتات کا گرو ہونا، زمین سے پیداوار کا نکلنا، کیسے بچوں کا پیدا ہونا، ہواؤں کا چلنا، سورج کا نکلنا، بارشیں، اور پھر اب دیکھیں ایک ذرا سا اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوا ہوگا کہ گلیشیئرز پگھل گئے، اور کیا سیلاب اور بارشیں آئی ہیں، آپ دیکھیں کتنی یعنی پوری کی پوری زمین پانی سے بھر گئی ایک ذرا سے، ایک جگہ کے گلیشیئرز پگھلنے سے یہ تباہ کاری ہوئی. تو آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں اگر یہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے کیا حال ہوگا، آپ بتائیے وہ قیامت کا زلزلہ کیسے ہوگا. یعنی قیامت صغرا کے مناظر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں نا، اور اس سے انسان سیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ وہ قیامت کبرا کا منظر کیسا ہوگا. پھر تبھی آپ لوگ خود دیکھ رہیں گے کہ کیسے یعنی بڑے بڑے اتنے ہیوج برج ہیں وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو کر بہ گئے، اتنے بڑے بڑے برج، وہ جو پانی کا جو ریلا یا سونامی کی طرح وہ لگ رہا تھا. یعنی عقل حیران اور دنگ ہے کہ کیسے کیسے پوری زمین پانی سے بھر گئی. آپ دیکھیں جو ابھی اطراف میں آس پاس جو تباہ کاریاں ہوئی سیلاب کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہم کو دلاتی ہے ساری چیزیں، جو آفات ہیں، جو زمینی آفات ہیں یا آسمانی آفات ہیں، اور یہ ہوائیں سب اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. بعض اوقات یہ رحمت والی ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ زحمت والی بن جاتی ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا ہواؤں کے لیے بھی اور بارش کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ یہ بارش ہمارے لیے برکت والی بارش ہو، ہم کو نقصان دینے والی بارش سے بچا. تو ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، اور کہا کہ اور ان سے مجاہد نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باد صبا جو مشرق کی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور قوم عاد مغربی ہوا دبور سے ہلاک کر دی گئی تھی. ہم کو معلوم ہے کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا کتنی سخت ہوا تھی، کیسے وہ اٹھا کر پٹخ رہی تھی. کیا بتایا گیا قرآن میں اس کے تعلق سے کہ گویا کہ وہ درخت کے کھوکھلے تنے ہوں، ہے نا. سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ جو قوم اپنے آپ کو یعنی بتشتم بتشتم جبارین، کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی قوم کہتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے جیسی قوم تو دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی. اتنی ہیوج قسم کے لوگ تھے، اتنا ان کے اندر پاور تھا، اتنا سب کچھ تھا. پہاڑوں کو تراش کر انہیں دریا نکال لیے تھے، اور کیا کچھ نہیں کیا تھا قوم عاد اور قوم سمود نے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو حکم دیا اور وہ ہوا ہی ان کو تنکوں کی طرح اڑائے لیے چلی گئی. تو کسی انسان میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی ان تمام جو آفات آتی ہیں اللہ کی طرف سے بچنے کی، یا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کسی میں طاقت ہے؟ جی، کتنے دن تک چلتی رہی وہ ہوا؟ سبحان اللہ، کسی میں طاقت نہیں ہے. تو اس قوم کو، جو قوم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھی کہ ہمارے جیسے تو کوئی لوگ ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک معمولی ہوا سے تباہ اور برباد کر دیا. اور ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی گھر سے باہر چلے جاتے، اور چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا. لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ممکن یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا کہ جب انہوں نے بادل کو اپنی طرف وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو وہ سمجھے کہ یہ رحمت کا بادل آیا ہے، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا. سبحان اللہ، دیکھیں رسول اکرم کی فکر کہ آپ کتنا بے چین ہو جاتے تھے بادل کا ٹکڑا دیکھ کر. اور آج ایسے کئی بادل گزرتے ہیں ہمارے اوپر سے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. آج ہم کتنے دنیا میں مگن ہیں نا، کتنی اپنی دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے آخرت کا، قیامت کا، جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ بس عیش کرتے جاؤ، انجوائے کرو لائف، زندگی دو دن کے لیے ملی ہے اس کو انجوائے کرتے ہوئے گزارو. کبھی اللہ کی یاد نہیں آتی، کبھی اللہ کی طرف لوٹنے کا احساس نہیں ہوتا انسان کے دل میں، خیال نہیں آتا اس کو. تو رسول اکرم پریشان ہو جاتے تھے اور بے چینی سے ٹہلتے رہتے تھے، کبھی گھر کے اندر، کبھی گھر کے باہر، کبھی مسجد میں، کبھی باہر، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے. اور آپ کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ قوم عاد کی طرح وہ بادل نہ ہو جو کہ جن کو انہوں نے، جس بادل کو انہوں نے رحمت کا بادل سمجھا تھا کہ بارشیں برسیں گی خوب، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا. تو ہوا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو مختلف تاثیر رکھتی ہے، اور مخلوقات کی زندگی میں جس کا قدرت نے بڑا دخل رکھا ہے. تو قوم عاد پر اللہ نے عذاب نازل کیا، تو کہا جاتا ہے کہ قوم پر یہی ہوا کا عذاب آیا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہماری دعاؤں کا اثر ہے، لیکن اس بادل نے عذاب کی شکل اختیار کی اور اس قوم کو تباہ کر دیا. جی، لیکن خوف دور تک نہیں ہے، بالکل صحیح کہا. تو یہ آپ کی آج کی احادیث تھی. بہرحال یہ مخلوق کی پیدائش کا بیان پڑھ کر، یا یہ ٹاپک جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، آپ لوگ اس پر کچھ ڈسکشن کریے، میں آپ لوگوں کی آرا جاننا چاہوں گی.